أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. پہلے فیصلے کا دن جو آنے والا ہے اس کے دلائل بیان کیے گئے, اس کے بعد اس دن کی جو ہلچل ہے قیامت کے دن کی اس کو بیان کیا گیا. فرما رہے ہیں بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن کے سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے, اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا, اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے. کہ اس دن کی ہلچل بتائی گئی, پھر اس ہلچل کے پیچھے قیام جنت دوزخ نکل کے آ جائے گی. بے شک جہنم گھات میں ہے, سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے, رہیں گے وہ مدتوں لمبے عرصوں تک, نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کے دھون کے. پورا پورا بدلہ ہے یقیناً یہ لوگ, بے شک یہ لوگ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے, حساب ہونے والا ہے اس کا ان کو امید نہیں تھی, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا, اور ادھر ہم ان کی ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے, پوری طرح لکھ کر اس کو جمع کر رہے تھے. پس چکو تمہیں آج ہم صرف عذاب ہی میں بڑھائیں گے, تمہیں آج ہم نہیں بڑھائیں گے, تمہیں نہیں بڑھائیں گے ہم مگر صرف عذاب ہی میں. کل الحمدللہ 16 آیات تک تشریح ہوئی تھی, تو ان یوم الفصل کان میقاتا اوپر تک کی جو آیتیں تھیں اس میں یوم الفصل کے دلائل بیان کیے گئے تھے کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا, پوری کائنات کی ایک سیر کرائی گئی تھی جس میں اللہ کی ربوبیت کا پورا نقشہ سامنے آیا کہ کس کس طرح کے انتظامات کر کے تمہاری یہ زندگی گزر رہی ہے. تو ایک دن تو اتنے انتظامات کرنے کے بعد ایک دن تو فیصلے کا دن آئے گا. اب جو ہے اچانک جو ہے وہ فیصلے کے دن کی پوری کائنات کی جو ہلچل ہے اس کی تصویر رکھ دی گئی, اور ساتھ ہی سرکشوں کا نافرمانوں کا انجام بھی ساتھ میں رکھ دیا گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جمع کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ کیسے پیدا کریں گے, دوبارہ انسانوں کو کیسا پیدا کریں گے, تو فرما رہے ہیں بس ایک سور کی ایک آواز ہوگی, سور میں ایک پھونک ماری جائے گی اور تم پھر فوج در فوج نکل کے چلے آ جاؤ گے. یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے ایک ایک انسان کو ڈھونڈا جا رہا ہے, ایک ایک ذرے کو ڈھونڈا جا رہا ہے, جوڑا جا رہا ہے, لمبا چوڑا نظام کچھ نہیں, بس ایک آرڈر ہوگا, بس ایک حکم ہو جا آ جاؤ تم آ جاؤ گے, تو سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور تم آ جاؤ گے. یوم ینفق فی السور, اس دن سور میں ایک پھونک ماری جائے گی, فتأتون افواجا, تو تم سب فوج در فوج گروہ 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 چلے آؤ گے. اس کی کیفیت قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ بتائی گئی کہ کأنہم جراد منتشر, ایسے 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 بھاگیں گے جیسے ٹڈیوں کا دل ہوتا ہے, لاکھوں ٹڈی دل آتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو اس کے, اور بالکل اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے ٹڈی دل کی کہ بالکل فضا میں اندھیرا چھا جاتا ہے, اتنی ٹڈیاں ایک ساتھ آ جاتی ہیں جب کھیتوں پہ حملہ ہوتا ہے, تو ٹڈیوں کے دل جس طرح سے نکل کے آتے ہیں ایسے ہی تم نکل کے آؤ گے. مہتعین الی الداعی, جو بلانے والا ہوگا اسی کی طرف آؤ گے, کوئی ادھر ادھر نہیں, سب بھاگ کے, ایک جیسے دوڑ کا مقابلہ ہو تو سب جو نشان کو چھونا ہے وہیں بھاگتے ہیں, ایسے ہی سب بھاگیں گے, کوئی ادھر ادھر نہیں, سب ایک ہی طرف بھاگیں گے. کأنہم الی نصبی یوفضون, فرمایا جیسے نشان لگا کے سب کو دوڑ کے لیے کہا جائے تو سب اسی نشان کی طرف دوڑتے ہیں, تم جہاں تم کو جمع کرنا ہے وہاں سب آؤ گے, دائی کی طرف دوڑ کے آؤ گے. یہاں جو تفسیر پیش کی گئی ہے, چاہے سورہ ملک میں ہو یا سورہ نبا میں, تین پہلو سے تفسیر پیش کی گئی ہے, آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا. ایک تو ہے کہ ایک ایک آیت کا جو احادیث کی روشنی میں جو مطلب ہے, اور جمہور مفسرین کے پاس جو مطلب ہے, جو اصل مستند تفسیر ہے اس کو پیش کیا گیا ہے. دوسرے پہلو سے نظر ڈالی گئی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ خود قرآن کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے. تو جو آیت ہے اس سے متعلقہ آیتیں پیش کی گئی, یا نظم کلام جو ہے کہ پورے سورے کا کی جو ترتیب ہے اور آیتوں کے اندر جو جملے ہیں ان کا جو سیٹ اپ ہے, در و بست ہے, اس کی روشنی میں جو مفہوم آتا ہے اس پہلو سے نظر ڈالی گئی. اور پھر ہمارا ایک مقصود یہ تھا کہ ہمارے ساتھی جو ہے قرآن مجید سے تاثر لینے والے بنے, کیفیات ان کے اوپر آئیں, تو اس کے لیے قرآنی مناظر کے پیچھے جو لہجہ ہے اور جو منظر کی جو تاثیر ہے, اور اس کے پیچھے کہیں اگر ہیبت ہے تو کیا کس پہلو سے ہے, حسن ہے تو کس پہلو سے ہے, تو یہ تین پہلوؤں سے آپ کے سامنے تفسیر رکھی گئی. تو نظم قرآن کے اعتبار سے تو ابھی بات عرض کر دی گئی کہ تم لوگ بہت انکار کر رہے ہو, لیکن ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک پھونک سور کی کافی ہے, تم سب کے سب آ جاؤ گے اور ٹڈیوں کے گلا سے آ جاؤ گے. اب اس میں تاثر کا جو پہلو ہے, جو کیفیت اپنے اوپر لینی ہے, کہ قیامت کا منظر سوچ کر اپنے اوپر ایک ہیبت طاری ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں اجتماع ہو رہا ہے, عجیب ہیبت ناک منظر ہے, کروڑوں اربوں انسان قبروں میں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں, ایک ایک جگہ قبر تلپٹ ہوتی ہے, مٹی اچھلتی ہے, اور اس میں سے ایک ایک قبر میں سے ستر ستر ننگ دھڑنگ مردے نکل کے بھاگ رہے ہیں زندہ ہو کے, اور پھر کتنی بڑی تعداد ہے, تو کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا, ایسا ہجوم نہ اس کا پہلا سرا معلوم ہے نہ آخری سرا معلوم ہے, کیسا عظیم اجتماع ہوگا. آدمی اس دن اپنے آپ کو رکھے, اس دن میری کیا حالت ہوگی, پھر اس سے دل پہ ایک خوف کی کیفیت, ایک اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے جب ہم نماز پڑھیں. اب جو ہے تفسیری اعتبار سے جمہور کی یہ تشریحات ہے, اس کے اعتبار سے احادیث کی روشنی میں, معصور تفسیر کی روشنی میں جو باتیں سامنے آنے کی ہیں, یہاں پر سور پھونکے جانے کا تذکرہ ہے. دوسری جگہ پر قرآن مجید کی آیات میں بھی احادیث میں سور کو دو مرتبہ پھونکنے کا تذکرہ ہے. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے آسمان ٹوٹے گا, کائنات فنا ہو جائے گی, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ساری انسان زندہ ہو کر دوڑ کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. تو یہاں پر بظاہر ایک ہی مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہے اور اسی میں آسمان کے ٹوٹنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس میں، اور پہاڑوں کے چلائے جانے کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور جہنم کا بھی ذکر ہو رہا ہے ایک ہی سور کے تحت. لیکن دوسری احادیث سے اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سور کے بعد کائنات فنا ہوگی، دوسرے کائنات کے بعد پھر سے نئی دنیا آباد ہوگی. اب جو لوگ جمع ہوں گے، ایک روایت مشہور حضرت عائشہ نے جو حضور سے بیان کی ہے کہ سب نکلیں گے تو سب ننگے ہوں گے، جیسے پیدا کیے گئے تھے ویسے ہی ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا حضور شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ اس وقت کس کو کس کا ہوش ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اس وقت اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ تین بڑی بڑی فوجوں میں تقسیم ہو کے آئیں گے، تین بڑے گروہ میں لوگ ہوں گے. تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو ماشاءاللہ کھائے پیے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوں گے اور وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور سواریوں پر ہوں گے، اس طرح سے آئیں گے. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہوگا، چل کر وہ حشر کے میدان میں ان کو لایا جائے گا چلا کر. اور تیسرا گروہ ہے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا. تفسیر مظہری میں نسائی، حاکم اور بیہقی کے روایت سے اس کو نقل کیا گیا. اور بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ 10 قسم کی فوج ہوگی، 10 قسم کے گروہ ہوں گے. اور بعض مفسرین نے بیان کیا کہ نہیں، بے شمار جماعتیں ہوں گی اور سب کے احوال ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے، جس کے جیسے اعمال ہیں اس انداز میں وہ آئیں گے. تو یہ جو الگ الگ روایتیں ہیں ان میں تضاد نہیں ہے، ہر قسم کے منظر وہاں ہوں گے، کچھ ایسے کچھ ایسے کچھ ایسے، سب باتیں سب صحیح ہیں. تو فرمایا یوم ينفق في السور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، جدھر دیکھو بس دروازے ہی دروازے ہیں، کھول دیا جائے گا. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو وہ سراب ہو جائیں گے. تو آج جو پہاڑ دنیا میں مثال دی جاتی ہے کسی بھی چیز کی مضبوطی کے لیے، کہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو لوگ دیکھ کے سمجھتے تھے کہ پہاڑ، اتنے بڑے پہاڑ کہاں ختم ہوں گے. تو جو پہاڑ مضبوطی میں مثال ہے، اس دن یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ہواؤں میں اڑیں گے اور آپس میں ٹکرائیں گے اور ٹکرا کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور بالکل جب ریزے ہو جائیں گے تو جس طرح ذرات پہ روشنی پڑتی ہے تو مناکس ہوتی ہے، چمکتی ہے، جیسے سراب میں ہوتا ہے صحرا میں، جب آدمی چلتا ہے سخت دھوپ میں تو اس کو آنکھوں کے سامنے پانی نظر آتا رہتا ہے، پیاسا ہوتا ہے سامنے پانی نظر آتا ہے، اور وہ دوڑ کے جاتا ہے تو وہاں پانی نہیں ملتا اور آگے دور پھر پانی نظر آتا ہے. تو ریت کے ذرات جو چمکتے ہیں تو اس میں صحرا کے انسان کو پانی کی طرح نظر آتا ہے. تو جس طرح سراب میں روشنی سورج کی مناکس ہو کے نظر آتی ہے تو اس وقت بھی پورے ذرات ہو جائیں گے اور اس میں سے روشنی مناکس ہو رہی ہوگی. تو کہہ رہے ہیں سراب نظر آئیں گے اس وقت، پورے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. فرض یہ کہ اس پوری کائنات کے اندر سور پھونکتے ہی زبردست ہولناک تبدیلیاں ہوں گی. سراب کے ایک معنی ہے، سراب کے معنی ذہاب کے ہیں، جانے کے ہیں. تو سراب کو سراب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی کو دور سے پانی نظر آتا ہے سراب میں، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں تک کچھ بھی نظر نہیں آتا، چلا جاتا. آگے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، تمہاری تاک میں ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، ایک قیامت کا زبردست ہنگامہ ہے، اس کے پیچھے ایک دم جہنم نکل کے آئے گی، جیسے چھپی ہوئی تھی اب آ گئی سامنے، ایک دم تاک میں تھی، اس ہنگامے میں چھپی ہوئی تھی اور ایک دم نکل کے آ جائے گی. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہوگی. لابثین فیہا احقابا، اسی میں پڑے رہیں گے، مدتوں زمانے گزرتے جائیں گے لیکن اسی میں پڑے رہیں گے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کو پیدا کر دیا گیا ہے، جہنم موجود ہے، بلکہ ایک دم مستعد تیار بیٹھی ہوئے، جیسے ایک انسان اپنے کسی دشمن کی گھات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے چھپ کے کہ نشانے پہ آئے تو حملہ کر دوں, تو گویا انتظار میں بیٹھی بھی ہوگی. اور حشر کے دن لوگ آتے جائیں گے, اس میں گرتے جلے جائیں گے, یہ سب کا استقبال کر رہی ہوگی. کیونکہ منظر جو سامنے آ رہا ہے اس طرح سے, گویا یہ جو انکار کرنے والے ہیں تو زمین پر ان کی جو زندگی ہے یا انسانوں کی جو زندگی ہے یا جہنمیوں کی جو زندگی ہے اس وقت, یہ ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. اب یہ لوٹ کے اپنی اصل رہائش گاہ کی طرف آ رہے ہیں, جہنم کی طرف آ رہے ہیں جس میں ابد الآباد تک اس میں ان کو رہنا ہے. زمانوں پہ زمانے گزرتے چلے جائیں گے لیکن ان کو اب وہاں سے نکلنا نہیں ہے. فی الحال تم سفر میں ہو, تمہارا ٹھکانہ انتظار کر رہا ہے تمہارا, اور وہاں جو لاکھوں اربوں خربوں سالوں کے زمانے گزرتے چلے جائیں گے ان کی حالت کیا ہوگی جہنم میں. فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اس طرح سے جہنم میں وقت گزرے گا کہ نہ تو چکھنے کے لیے کبھی کوئی پینے کی چیز ملے گی, نہ کبھی ٹھنڈک دیکھنے کو ملے گی. ہاں ٹھنڈک ملے گی تو کون سی, پینے کو چیز ملے گی تو کیا ملے گا, حمیم ملے گا, کھولتا ہوا پانی ملے گا. ٹھنڈک کی جگہ پانی کی جگہ پہ کھولتا ہوا پانی ملے گا, اور پینے کے شربت کی جگہ پہ غصہ ملے گا, جہنمیوں کے زخموں کا دھوون ملے گا. اس حالت میں ان کو اپنے ٹھکانے پہ جا کر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. مرسادا, رسدا یرسد سے مرساد اس نگرانی کی اور انتظار کی جگہ. ایک تو تفسیر یہ ہوئی کہ جہنم خود تاک میں ہے, گھات میں ہے, اور یہ انتظار کی جگہ سے اس مرسادا کی تفسیر بعض مفسرین نے جو کی ہے کہ اس سے مراد جہنم کے اوپر کا جو پل ہے وہ ہے پل صراط, کیونکہ وہاں پر چوکی بنی ہوئی ہے, وہاں پر فرشتے موجود ہیں, اور اہل جہنم وہاں سب تو وہاں تک سب خبروں سے اٹھ کے سب تو بھاگ کے جائیں گے وہاں, اور جو پہلے جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تو وہاں جو پل صراط ہے اس پر جو چوکی ہے تو وہاں پر جو جہنم میں جانے کے لائق جو لوگ ہیں ان کو فرشتے پکڑ لیں گے اور آگے جانے نہیں دیں گے, ان کو پکڑ لیں گے وہاں پہ روک لیں گے. اور جو جنت میں جانے والے ہیں جن کو وہاں سے ان کو جنت کے ثواب کے فرشتے ان کو آگے لے کے چلیں گے, چلیے آپ کی منزل ادھر ہے. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے پل پر نگران فرشتوں کی چوکی ہے. تو اب وہاں جو کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس جنت کا پروانہ ہے ان کو آگے گزرنے دیا جائے گا, اور جن کے پاس جنت کا پروانہ نہیں ہے ان کو روک لیا جائے گا. تو یہاں مرسادا سے مراد یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ اس سے مراد جہنم نہیں ہے بلکہ پل صراط کی وہ چوکی ہے جہاں سے تقسیم ہو جائے گی. لِلطَّاغِينَ مَآبًا, اب جو سرکش ہوں گے اس کا ٹھکانہ وہیں ہو جائے گا, پکڑ کے ان کو وہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لِلطَّاغِينَ مَآبًا لابسین فیہا احقابا, تاغی طغیان سے ہے سرکشی, تغا یبغا کے معنی سرکشی, تو تاغی وہ ہے جو حد سے سرکشی میں اپنے حد سے بڑھ گئے یعنی کفار. تو یہ جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہوگی. بعض قدیم مفسرین نے احتمال ظاہر کیا کہ جو برے عقیدے والے جو لوگ ہیں مسلمانوں میں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہے یہ محل نظر ہے, اس لیے کہ آگے جو تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ سرکشوں کے لیے کہا جا رہا ہے, اور پھر آگے جو ہے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہنے کی بات ہے, اور یہ تو سب کے پاس طے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو رہیں گے وہ قیامت کے اندر وہ تو کافر رہیں گے. ایمان والوں کی تو سفارش ہوگی, اللہ کے نبی صفات کریں گے, ان کو لایا جائے گا, یہاں تک کہ کسی کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی. تو وہ لوگ مسلمان چاہے گمراہ فرقے ہوں اس سے مراد نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ توحید بہت بڑی چیز ہے. لا الہ الا اللہ جیسے احادیث میں ہے, جس نے لا الہ الا اللہ مان لیا اب اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر اس کا حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں. تو چاہے کتنا ہی گمراہ فرقہ ہو لیکن لا الہ الا اللہ اگر مان رہے ہیں, اور جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں, اس کو کوئی صلہ ہی نہیں ہوگا اگر سیدھا جہنمی میں چلے جائیں گے. تو چنانچہ بس قدیم مفسرین نے اس کا جواب بھی دیا کہ آگے کی جو آیتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس سے گمراہ فرقے مراد نہیں لیے جا سکتے. تو توحید ایک بہت بڑی چیز ہے. لابسین فیہا احقابا، اس میں مدتوں اس میں رہیں گے. احقاب جمع ہے حقبتن کی، یہ زمانے کے ٹائم کی ایک یونٹ کو کہا جاتا ہے، لمبا زمانہ، زمانے دراز. تو مدتوں رہیں گے، ایک لمبا زمانہ ختم ہوگا اور ایک شروع ہو جائے گا. تو اس کے سلسلے میں، حقف کے سلسلے میں، ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی مقدار 80 سال ہوگی، حضرت علی سے اس کی تشریح، اور ایک دن قیامت کا وہاں کا 1000 سال کا ہوگا. تو اس لحاظ سے 2,88,00,000 سال کا ایک حقف ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو اس کی تشریح، 70 سال کا حقف ہوگا، جس کو ابن کثیر نے نقل کیا. تو بہرحال مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص مدت ہے، بلکہ ایک مدت کے بعد پھر دوسری مدت شروع ہو جائے گی، پھر تیسری. اس لیے بیضاوی نے دہور متتابعہ اس کی تفسیر کی ہے کہ پے در پے زمانے آتے رہیں گے، ہمیشہ چلتے رہیں گے دورے، اور یہ جہنمی پڑے رہیں گے، صدیاں بیتتی جائیں گی. تو یہاں پر ہے لابسین فیہا احقابا، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی، کچھ ایک عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ زمانے چاہے جتنے لمبے ہوں، جب ایک وقت مقرر ہوگا تو وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. اس لحاظ سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ جہنم جو ہے وہ ایک مدت کے بعد، لمبی مدت کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ہی دوسری جگہوں پر خالدین فیہا ابدا کا لفظ آتا ہے جہنم کے ساتھ، کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو اصول کیا ہے، قرآن میں کہیں کوئی چیز مجمل بیان ہوئی ہے تو اس کی تشریح قرآن ہی میں، جہاں مفصل جو بات بیان ہوئی اس سے اس کی تشریح ہو جائے گی. مفصل کو کے ذریعے سے ہم مجمل کی تشریح کریں گے. اور پھر احادیث میں دوسرے جو تذکرہ ہے اس کے حساب سے امت کا اجماع ہے کہ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، اور نہ کفار اس میں سے کبھی نکلیں گے. لابسین فیہا احقابا، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے، صدیاں گزرتی رہیں گی. اور حالت کیا ہوگی، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کوئی ٹھنڈک نہیں ان کے لیے، کوئی پینے کی چیز نہیں ہے. ہاں ان کے لیے اگر کوئی شربت ہے، پینے کی چیز ہے، تو وہ کھولتا ہوا پانی اور زخمیوں کا دھون. اور فرمانے جزاء وفاقا، ہاں دیکھو پورا پورا بدلہ مل رہا ہے تم کو. تو بردا کے معنی ٹھنڈک ہے، تو جہنم میں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے، سخت ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے، تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پانی سے جو ٹھنڈک ملتی ہے، سائے سے جو ٹھنڈک ملتی ہے، جو راحت والی ہے، اس ٹھنڈک کی یہاں نفی ہو رہی ہے. ورنہ سایوں کا بھی تذکرہ ہے سورہ مرسلات کے اندر، مگر وہ سائے جو ہوں گے وہ جہنم کے دھوئیں کے ہوں گے، جو سایہ ہوگا لیکن اس میں راحت نہیں ہوگی. اور ایسے ہی سخت سردی کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ کوئی آرام کی سردی نہیں ہوگی، تکلیف دینے والی ہوگی بھی. تو یہاں جو ہے نفی کی جا رہی ہے وہ ٹھنڈک جو پانی سے ملتی ہے. تو جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب تیز بھوک اور تیز پیاس کا بھی ایک عذاب ہے. اتنی تیز بھوک لگے گی کہ جہنم کو جو کھانا ہے وہ انتہائی تلخ ہوگا، سخت کڑوا ہوگا. زقوم ہے، زقوم کا درخت ہے، جھاڑی ہے، زری ہے، حلق میں اٹک جانے والی، انتہائی زہریلی. لیکن ایسا کھانا بھی وہ کھائے گا بھوک کی شدت کی وجہ سے. اور پیاس اتنی تیز لگی ہوئی ہوگی کہ پینے کے لیے جو پانی ملے گا وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کو منہ سے قریب لے جائے گا تو اس کی بھاپ سے چہرہ جھلس جاتا ہے جائے گا، لیکن پھر بھی وہ پیے گا پیاس کی شدت کی وجہ سے. اور پیے گا تو پوری انتڑیاں اس کی کٹ کے نیچے سے بہ جائیں گی، لیکن پھر پیے گا، پھر اس کو پیاس لگے گی. وہ غساق، فرمایا غساق دھون، جہنم کے جو زخمیوں کا پیپ نکل رہا ہوگا، کچ لہو نکلا ہوا ہوگا، اس کا مکس، گرم پانی کو اس میں مکس، گرم پانی وہاں کا، پھر وہ کچ لہو پیپ، اور زانیوں کی شرمگاہ سے بہت ہی گندا پانی نکل رہا ہوگا جس کی بدبو سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہوگی. ان سب کا مکس جو ہے وہ ہے غساق، اتنا برا ہے پینے کا سامان. فرما رہے جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے. تمہارے جو اللہ کے بارے میں عقیدے تھے، اللہ کو تم نے سمجھا نہیں، اٹ پٹانگ عقیدے بنا لیے اور تمہارے جو اعمال تھے اس کا یہ پورا پورا بدلہ ہے. ہمارے پاس انصاف ہوتا ہے, یہ تمہارے غلطی سے زیادہ سزا نہیں ہے, یہ برابر کی سزا ہے. جزاء وفاقہ. کیوں؟ جہنم سے بالکل بے پروانی کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی خوب توہین کی, اللہ کی آیتوں کا خوب مذاق اڑا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, ان لوگوں کو عذاب حساب کتاب کا کوئی ڈر نہیں تھا, ان کو بالکل امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہونے والا ہے قیامت میں ایک دن. اس وجہ سے وہ کذبوا بآیاتنا کذابا, ہماری آیتوں کو ان لوگوں نے بڑی بے دردی سے جھٹلایا ہے, بڑی توہین کی ہماری آیتوں کی اور بہت شدت سے انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, کیونکہ ان کو حساب کی فکر ہی نہیں تھی. اور ادھر ہم کیا کر رہے تھے, ان کے ایک ایک باریک سے باریک عمل کا ریکارڈ ہو رہا تھا, یہ سمجھنا کہ حساب ہی نہیں ہوگا. دوسری طرف ان کی باریک باریک چیز کی فلم بن رہی تھی. اس طرح سے ان کا اعمال نامہ بہت ہی خراب ہو گیا. اب یہاں جو فنی جو چیزیں سمجھنے کی, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, تو قرآن مجید کی خوبی ہے, اس کی جو اس کا معجزہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کے ساؤنڈ میں ہی اس کے معنی کی طرف کے اعتبار سے شدت ہوتی ہے, اس کے معنی کے اعتبار سے الفاظ کا آہنگ ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو لڑ لڑ کے جھٹلاتے تھے, خوب بڑی بڑی آوازوں سے جھٹلاتے تھے, شدت سے جھٹلاتے تھے, اس کو دیکھیے اس کے ساؤنڈ پہ غور کیجیے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, حالانکہ تکذیب کا لفظ بھی آ سکتا ہے لیکن تکذیب میں وہ پاور نہیں ہے جو کذاب میں ہے, وہ کذبو میں ہے. اور کئی الفاظ لایا سکتے تھے لیکن یہاں الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ ان الفاظ سے ہی معلوم ہوتا کہ یہ جو جھٹلاتے تھے تو پوری قوت سے جھٹلاتے تھے, پوری شدت سے جھٹلاتے تھے. تو لہجے میں بھی, آواز کے ساؤنڈ میں بھی سکتی ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, یہ قرآن مجید کا پہلو ہے, اس کی معجزہ ہونے کا پہلو, اس کا ادبی جو پہلو ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, خوب جھٹلاتے تھے نا, چلو اب جس چیز کو جھٹلاتے تھے اس جہنم کا مزہ چکھو, اور اب جو ہے کبھی تمہاری سزا کم نہیں ہوگی, ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی جائیں گے. یعنی جس طرح تم دنیا میں کفر اور انکار میں زیادتی ہی کرتے چلے گئے, جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے تمہارے کفر میں شدت آ رہی تھی, رسول کے انکار میں شدت آ رہی تھی. اگر تم کو موت زبردستی ہم نے موت دے کے بلا لیا, اگر تم کو موت نہ دے کے ایسی رکھا جاتا تھا تو تمہاری رفتار ایسی تھی کہ دن بدن تمہارا کفر بڑھتا ہی جا رہا تھا, تمہاری تکذیب تمہارا انکار بڑھتا ہی جا رہا تھا. تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب جو ہے تمہارا عذاب بھی بڑھتا ہی جائے گا. جب کفر وہاں بڑھتا جا رہا تھا, تکذیب بڑھتی جا رہی تو عذاب بڑھتا جائے گا. اور دوسرا اس میں جو ڈانٹ ہے کہ اب مستقبل کے بارے میں امید مت رکھو, یعنی کتنی بھی تکلیف ہو آدمی کو یہ سن کے ذرا ڈھارس بنتی ہے کہ بھائی ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے, بیمار بھی ہے شدید تکلیف ہو رہی تو ایک دن مر جائیں گے, ایک دن اس کو موت کا تو سہارا رہتا ہے. یا کبھی بھی کسی کو کتنی بھی تکلیف ہوتی ہے تو بھائی دن ایک دن ٹل جائیں گے, چلو چار دن کی چیزیں برداشت کرتا ہے, روئیں گے دھوئیں گے پلائیں گے تو کچھ تکلیف ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, امید رہتی ہے, اس سے بڑا سہارا ملتا ہے. تو وہ سہارا امید کا بھی ان سے چھین لیا جائے گا, کہا جائے گا کہ دیکھو تم کو آئندہ کمی ہونے والی نہیں عذاب میں, عذاب بڑھتا ہی رہے, اب ان سے ان کی مایوسی آخری حد تک پہنچ جائے گی. تو یہ ڈانٹ بھی اصل میں ایک عذاب کی شکل ہے. آگے فرمایا, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اب اب تک جو ہے جہنمیوں کی سرکشوں کی جو بڑھ بڑھ کے جھٹلا رہے تھے, قیامت پہ شک شبہ کا اظہار کر رہے تھے, ان کا جب انجام پیش کیا گیا تو ضروری تھا کہ ان کے مقابلے میں جو قیامت سے ڈرتے تھے, جو آخرت سے ڈرتے تھے, ان کی بھی تصویر رکھ دی جائے. تو اب فوراً ان کی تصویر رکھ دی گئی. یہ قرآن مجید کا مستقل انداز ہے کہ سرکشوں کے مقابلے میں اب متقیوں کا کیا صلہ ہوگا, جو آخرت کی بات سن کر انکار نہیں کرتے تھے بلکہ آخرت سے ڈرتے تھے، ان کا کیا؟ ان للمتقین، یہاں جو وعدہ کیا جا رہا ہے متقی کے لفظ کیا جا رہا ہے کہ بے شک جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے. تو اس میں ایک متقی میں ایک سبق ہے، یہ بات ملحوظ رہے کہ سیدھے راستے پر، نیکی کے راستے پر آدمی کو جمائے رکھنے والی چیز آخرت کا خوف ہی ہے. آخرت کا خوف جس میں ہے بس وہی متقی ہے، اور جس میں سے یہ آخرت کا خوف ختم ہو جائے، آخرت کے بارے میں شک شبہ ہونے لگے، تو پھر شیطان ایسے آدمی کے اندر گھس کے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. اب شیطان اس کو اعمال میں کمزور تر کرتا چلا جاتا ہے، شیطان قسم قسم کے وسوسے اس میں ڈالتا ہے، اور وہ بے خوف ہو کے خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ آخرت کا خوف. متقی کے عام معنی تو اللہ سے ڈرنے والا لیا جاتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا. اللہ تعالی کا جو بھی غصہ ظاہر ہوگا عذاب کی شکل بھی ظاہر ہوگا، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے. اور چونکہ ان پوری صورتوں کے اندر عذاب ہی کو سمجھایا گیا ہے، ہر قسم کے دلائل کے ذریعے سے حشر کے میدان ہی کو سمجھایا گیا ہے، اس لیے یہاں متقی کا مطلب ہے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے. تو آخرت کا دھیان ضروری ہے، آخرت کا خوف ضروری ہے. اب متقیوں کو کیا ملے گا؟ للمتقین مفازا، ان کے لیے بہترین کامیابی ہے. حدائق باغات ہیں، واعنابا انگور کے باغات ہیں. حدائق کا معروف معنی جو ہے وہ کھجور کے باغات ہی کا ہے، لیکن جو باغات کے سلسلے میں عمدہ طریقہ مانا جاتا تھا کہ کنارے کنارے کھجور کی باڑ ہو اور بیچ میں انگوروں کے، دوسرے پھلوں کے اور دوسری سبزیوں کے قطعات ہوں، تو دونوں کا یہاں تذکرہ ہے، حدائق اور اعناب کا. اب اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا جنت کے بیان میں کہ یہ جنت کو جو پیش کیا گیا ہے، مختلف زمانوں میں آسمان سے جو اللہ کی کتابیں آئی ہیں، تو سامنے جو قوم تھی اس قوم کے زمانے کے اعتبار سے ان کے سامنے کائنات کا حسن جو بھی تھا، وہ لوگ جن چیزوں کو نعمتیں سمجھتے تھے، اس کی روشنی میں جنت کو سمجھایا گیا. تو عرب کے لوگ چونکہ کھجوروں کے بہت چاہنے والے تھے، نخلستانوں سے بہت محبت تھی، آج بھی محبت ہے، اور اس کے علاوہ انگور کے باغات بہت پسند کرتے تھے وہ لوگ، انگور کے باغات اور کھجور کے باغات. تو اس انداز کے تذکرے، ویسی ہی نعمتوں کے تذکرے قرآن مجید میں ہیں. اور اگر دوسری قوموں کی ہم کتابیں پڑھ کے دیکھیں گے جس میں اللہ کی وحی آئی، تو اس میں دوسرے نقشے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، ان کے حالات کے اعتبار سے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ جنت ہمارے سارے تصورات سے آگے کی چیز ہے، لیکن ہم اسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہم دیکھی ہوئی ہو. جو چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے دیکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے ہی سمجھایا جائے گا. اور قیامت میں بھی جو نعمتیں نظر آئیں گی وہ دیکھی ہوئی چیزوں سے متشابہ ہی ہوں گی، لیکن ان کی دنیا ہی الگ ہوگی. ایک دم نئی چیز ہوگی تو لوگ چوکن پریشان ہو جائیں گے. تو وہ اوتو بھی متشابہات، تشابہ تو ہوگا لیکن کیفیت کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے وہ چیزیں بہت ہی اعلیٰ ہوں گی. تو عربوں کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ باغات ہوں گے، انگور کے باغات ہوں گے. وہ کواعب اترابا، یہ حوروں کی صفت آئی کہ اٹھتی ہوئی جوانیوں والی اور ہم سن حوریں ہوں گی. تو کعبن کہتے ہیں کسی چیز کے ابھار کو کہتے ہیں، جیسے کعبہ ہے، سب سے پہلے وہیں سے زمین ابھرنی شروع ہوئی تھی تو اس کو کعبہ کہتے ہیں. تو ابھرے ہوئے سینوں کے واسطے کوائب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہورے وہ اٹھتی ہوئی جوانیوں والی ہوں گی اور ہمسن ہوں گی. پوری جو ہورے ہوں گی سب کی سب قریبی عمر والی ہوں گی، سہیلیوں کی طرح ہوں گی. تو یہ ہمسنی کا تذکرہ قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ جب عمریں بالکل قریب قریب ہو، سب کی جوانی کی عمر ہے قریب قریب ہے، تو بے تکلفی اس میں زیادہ رہتی ہے ان کے بیچ میں. جنتی کی اس کی عمر بھی قریب ہے، ملتی جلتی ہے، تو اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، ہم مذاقی زیادہ ہوتی ہے. ویسے بھی جو ہے ایک جوان عمر کی پوری لڑکیاں جمع ہو جائے تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا شوق، ان کے کھیل، ہنسی مذاق. تو حسن و جمال میں بھی اور ماہو سال میں بھی وہ سب ہمسن ہوں گی. وہ کاسن دہاکا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لبالب جام ہوں گے، شراب کے جام ہوں گے. قرآن مجید میں تذکرہ شراب کا اہمیت کے ساتھ آتا ہے. اب یہاں ذہن میں آئے کہ بھئی ہم دنیا میں بھی شراب, دنیا میں تو شراب کا تصور کرتے ہی گندی باتیں, نشہ, جھومنا, جھامنا, منہ کی بدبو سب آتا ہے, لیکن جنت کی جو شراب ہوگی ان سب خرابیوں سے پاک ہوگی, اس سے نشہ نہیں آئے گا, اس سے عقل نہیں جائے گی, اس سے بدبو نہیں آئے گی, اس میں آدمی ماں کو بیٹی, بیٹی کو ماں نہیں بولے گا, پورا ہوش حواس رہے گا. مگر کیف و سرور دنیا کی شراب کے مقابلے میں بہت عجیب ہوگا. جو سرور ہے, جو کیف ہے, وہ بہت اونچا ہوگا, لیکن عقل معروف نہیں ہوگی. آگے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, کہیں شراب سنتے ہی تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ وہاں بھی شراب پی کے ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانا اور بکواس کرنا ایک دوسرے کو جو ہے, وہ نہیں فرمایا. وہاں شراب ہوگی مگر وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی اور وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. تو دنیا میں کہا ہوتا ہے شرابی جو ہے شراب کے نشے میں جب بدمست ہوتے ہیں تو بیکار کی باتیں شروع کر دیتے ہیں لغو, اور بدمستی میں بعض وقت جھوٹی تہمتیں بھی لگا دیتے, تو ایسا تو ایسا, تو یہ سب ہوتی ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں نہیں ہوگا. عربوں کے ماحول میں جو ہے غیور بہت تھے, اگر کوئی آدمی جو ہے نشے کی حالت میں بھی عزت پہ بٹا لگانے والا کوئی الزام لگاتا تو وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب جو موجودہ زمانے کی جو سوسائٹیاں ہیں وہ تو ہر چیز برداشت کر لیتی ہیں, ہر بے حیائی کی بات کو برداشت کر لیتے ہیں جدید زمانے کے شرابی, لیکن عرب لوگ جو ہے وہ بالکل ایسا جھوٹا الزام برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی نفسیات کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں کی شراب پی کے جو ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوگا. تو ایک اور ایک پہلو سے بھی کیا ہے, جنت کا نعمت کا خاص پہلو یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک کمی یہ ہے کہ نیک لوگ چاہے کتنے اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ لوگ ان پہ تنقید کرنے والے رہتے ہیں, تانے سننا پڑتا ہے نیک لوگوں کو. جنت میں یہ نہیں ہوگا, لغو باتیں کرنے والے, جھوٹے الزامات لگانے والے وہاں نہیں ہوں گے, وہاں سب خیر خواہی کرنے والے ہوں گے. اور ایک پہلو دنیا کا یہ ہے کہ کسی کو کتنی ترقی مل جائے, خوشحالی مل جائے, عیش کے سامان مل جائیں, کاریں ہیں, بہاریں ہیں, گاڑیاں ہیں, اچھے اچھے کھانے ہیں, کتنا بھی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان ہو, ہر شخص کے کچھ حاسد ہوتے ہیں, اور حاسد جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے تانے دیتے رہتے ہیں جو اس کے لذتوں میں خلل ڈال دیتے ہیں. رشتہ داروں میں کوئی تانے دینے والا نکل جاتا ہے, ساتھیوں میں نکل جاتا ہے. تو جنت کی خوبی یہ ہے کہ وہاں عیش تو خوب ہوگا لیکن کوئی وہاں پر اپوزیشن گروپ نہیں ہوگا کسی کا, کسی کو تانے دینے والا نہیں ہوگا. آگے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ جو جنت کی نعمتیں پیش کر کے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے اور برابر برابر بدلہ ہے, عطاء حسابا, برابر کی عطا. تو اوپر کفار کا جہاں عذاب آیا تھا تو وہاں کہا تھا جزاء وفاقا, عذاب کا ذکر کر کے کہا تھا کہ ہاں برابر دے رہے ہم تم کو, جو ہم سزا دے رہے ہیں وہ برابر ہے. تو یہاں بھی مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم برابر برابر حساب کر کے دے رہے ہیں, یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہاری ضائع نہیں ہوئی. اللہ مومن کی, اہل جنت کی ہر نیکی کا صلہ دیں گے. تو وہاں جیسے وفاقا کہا گیا تھا یہاں عطاء حسابا کہا گیا. اس کے علاوہ یہاں تو برابری کی بات ہو رہی ہے, باقی اللہ کا فضل اس کے علاوہ ہے جس کا وعدہ ہے. اب اس پہلو سے بعض لوگوں نے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں عطاء حسابا تو برابر تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مومن کے کسی اعمال بہت کم ہیں اور جنت بہت اونچی چیز ہے. تو بعض مفسرین نے کیا ہے عطاء حسابا کا ترجمہ کیا ہے, حسابا کا کافیہ کیا ہے, ایسی تم کو عطا ہوئی ہے جو تمہارے لیے کافی, یعنی برابر برابر کہیں گے تو یہ تو زیادہ ہے تو برابر کیسے کہیں. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, مفہوم بتایا ہے کہ برابر پوری پوری جتنی تم کو چاہیے وہ سب عطا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو عطا ہے طرف سے وہ برابر برابر نہیں ہے, اعمال کے برابر نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. اور یہ بات ہے کہ آخرت کی نعمتوں کا جو حصول ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, وہ ہمارے اعمال کی جزا نہیں ہے. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ عزت دینے کے لیے بولیں گے کہ یہ تمہاری اعمال ہے, تم ہی کر کے آئے ہیں. بندہ بولے گا نہیں نہیں اللہ ہمارا تو عمل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ عزت دینے کے لیے بولیں گے نہیں یہ تمہارا ہی دے رہا ہوں, میں کچھ زیادہ نہیں دے رہا ہوں. یہ ایک عزت دینے کا ایک انداز ہے. تو اہل جنت کو جو اعمال کی جزا مل رہی ہوگی, صورت کے اعتبار سے تو اعمال کے بدلے کے طور پہ دے رہے ہوں گے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ کی عطا ہوگی. اس لیے کہ اعمال کی تو بہت چھوٹی چیز ہے. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن، یہ کون سے رب کی طرف سے بدلہ مل رہا ہے جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی، جو آسمانوں کا رب پالنے والا ہے، زمین کا پالنے والا ہے، اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے اس کی طرف سے یہ بدلہ مل رہا ہے کہا جائے گا۔ تو یہ آخری ٹچ ہے، سورہ ختم ہونے پہ جا رہا ہے، اس عظیم حقیقت کے بیان کرنے کا وقت آ گیا۔ جنت جہنمیوں کے تذکرے کے بعد، جنتیوں کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد، اب وقت آ گیا ہے بتانے کا کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کا جو پالنے کا جو نظام ہے، اللہ کی صفت ربوبیت ہے، یہ زمین و آسمان پہ حاوی ہے، یہ دنیا اور آخرت پہ حاوی ہے، اور یہ اہل تقویٰ کو، متقیوں کو جو جزا دے رہے ہیں، اور اہل زلالت کو جو سزا دے رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت ہے، اور دنیا اور آخرت کے تمام فیصلے اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور یہ ربوبیت کیسی ہے؟ نہایت رحم والی ربوبیت ہے، رحمان کہہ رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں بھی جہنمیوں کو جو عذاب دیا گیا اس کو بھی رحمت کہا گیا، جہنم کو بھی رحمت کے طور پہ پیش کیا ہے قرآن مجید میں، ہر جہنم کا سین کھینچ کے فبئی آلاء ربکما تکذبان، کہتے ہیں تمہارے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ بھی ایک جو ہے رحمت ہی ہے۔ تو جزا بھی رحمت ہے، سزا بھی رحمت ہے، اس لیے کہ بھلائی اور برائی برابر ہوں یہ کوئی رحمت نہیں ہے، بھلائی اور برائی کو برابر کر دیا جائے یہ رحمت نہیں ہے، ظلم ہے۔ تو اللہ کی طرف سے سزا دیا جانا بھی وہ رحمان ہونے کی نشانی ہے، ورنہ وہ ظالم ہو جاتے، سب کو برابر کر دیتے۔ تو رحمت کا منظر بیان کرتے کرتے اب ایک اللہ کی رحمت کی ایک شان جمالی ہے ابھی جو جنتیوں کے ساتھ ظاہر ہوئی، ابھی فوراً آگے جو سین آ رہا ہے اللہ کی رحمت اپنے اندر ایک جلال بھی لیے ہوئے ہے۔ تو آگے حشر کے میدان کا سین آ رہا ہے، ایسا خوفناک دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، وہ اب آگے شروع ہو رہا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ رحمان کا جلال لیے کہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، کسی کا یہ یارہ نہ ہوگا کہ اللہ سے بات کر سکے۔ تو ایک تشریح کی گئی کہ اس دن کوئی یہ نہیں بول سکے گا کہ فلاں کو اتنا کیوں دیے، اتنا کم کیوں دیے، اتنا زیادہ کیا دیے، جو بھی اللہ کی عطا ہوگی اس کے بارے میں بات کرنے کی کسی کو وہاں پر سکت نہیں ہوگی۔ اگر ہم پچھلے جملے سے جوڑ کے اس کو اور اس کو الگ جملہ مانیں گے تو پھر یہ الگ سے بات ہوگی کہ اللہ کی اس دن شان یہ ہوگی کہ کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا۔ اب حشر کا میدان بہت 50,000 سال کا ہے، تو اس میں مختلف مواقف ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف پہلو ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا سوال جواب بھی ہوگا، ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ بات بھی کریں گے، کئی جگہوں پہ ہر ایک آدمی سے تنہا اللہ حساب لینے والے ہیں، تو اس میں باتیں بھی ہوں گی۔ لیکن کچھ موقع ایسے ہوں گے کہ جب اللہ ایک دم جلال میں ہوں گے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ تو یہاں جو سین پیش کیا جا رہا ہے یہ وہ ہے جبکہ ایک بہت ہی روب کی کیفیت ہوگی، فرشتوں کی سفیلے ہوں گی اور کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں لا یملکون منہ خطابا، کہ کوئی اللہ سے بات کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہوگی، یہ کفار جو مکے کفار ہیں اور کفار ہیں ان کے باطل معبودوں کی طرف اشارہ ہے۔ کفار سمجھتے تھے کہ ہمارے لات عزا جو ہمارے یہ جو معبود ہیں ان کی اللہ کے پاس بہت رسائی ہے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں مانتے تھے مکے والے عرب کے لوگ، اور بیٹیاں رس جاتی نا باپ کے سامنے، رس جا کے رو دھو کے جو چاہے منا لیتی ہیں، تو وہ لوگ فرشتوں کے بارے میں یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ رس جائیں گی تو اللہ کو تو ماننا ہی پڑے گا، تو بہرحال اپنے دیوتاؤں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ وہ جو چاہے اللہ سے کہہ سکتے ہیں اور جو چاہے منوا سکتے ہیں۔ تو ان کے دماغ کو سامنے رکھ کے جواب دیا جا رہا ہے کہ لا یملکون منہ خطابا، وہ ایسا جلال کا دربار ہے کہ وہاں کسی کا منہ نہیں کھل پائے گا، وہاں جس کو اجازت ملے گی وہی بول پائے گا، اور جو کہنے کے لیے اللہ پسند کرتے ہیں وہی بولا۔ آگے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کے کھڑے ہوئے ہوں گے روح اور فرشتے صفا صف بستا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات نہیں کر پائیں گے لیکن جس کو رحمان بات کرنے کی اجازت دے۔ وقال صوابا، اور جو صحیح بات کرے،
وہی بات کر پائے.
تو یوم یقوم الروح, یہ روح کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اور ایک جگہ اور جگہوں پر بھی آیا. تو روح سے جتنے بڑے ائمہ تفسیر باز ان لوگوں نے اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مراد لیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور پورے فرشتوں کی فوج ہوگی. اور بعض جو ہے مفسرین نے ایسے مرفوع روایتیں حضور کے نقل کی ہیں کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے, جو فرشتے نہیں ہیں, وہ ایک الگ دوسری مخلوق ہے, الگ لشکر ہے اللہ کا عظیم الشان. ان کے سر بھی ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں. تو گویا دو صفیں ہوں گی, ایک صف فرشتوں کی ہوگی اور ایک صف اس لشکر کی ہوگی. زبردست ایک روب کا عالم ہوگا, لا یتکلمون, کوئی بول نہیں پائے گا, سب جو ہے خاموش کھڑے ہوئے ہوں گے. آگے فرمایا ذالک الیوم الحق, یہ برحق دن ہے, آ کر رہنے والا دن ہے, سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, اب جو چاہے اس دن کی آفتوں سے بچنا وہ اپنے رب کے پاس پناہ حاصل کرے. اس دن کی آفتوں سے بچنا ہے تو رب کو پناہ گاہ بناؤ. ذالک الیوم الحق, انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم نے ایک قریب آنے والے عذاب سے تم کو آگاہ کر دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جبکہ انسان اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے سارے کرتوت دیکھ لے گا. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. تو یہ بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے. ذالک الیوم الحق, یہ دن تو سچا دن ہے, یہ دن تو آنے والا ہے, کوئی اس دن کو آنے سے روک نہیں سکتا, ٹال نہیں سکتا. اور جب یہ دن آ جائے گا تو کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے. اب اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بناؤ, رب کی طرف رجوع کرو. تو یہ جو آیت ہے اس سے ایک بات یہ نکلی کہ اللہ اور رسول کی ذمہ داری صرف آگاہ کرنے کی ہے. انا انذرنا کو اطلاع دے دینا, وارننگ دے دینا اللہ رسول کا کام ہے. تمہارے دلوں میں آخرت کا خوف بھی پیدا کرنے یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے, تم کو خود سمجھنا ہے, تم کو خود جو ہے بات کی گہرائی کو اہمیت کو سمجھنا ہے. دوسرے اس جملے سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس دن پناہ صرف اللہ ہی کی ملے گی, دوسروں سے کوئی پناہ ملنے والی نہیں ہے. اگر تم نے ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈے ہوئے ہیں تو بھول جاؤ, اللہ ہی کے دربار میں سہارا ملنے والا ہے. اس دن کوئی سفارش بھی کرنے والے ہیں تو اللہ ہی جن کو اجازت دیں گے وہی سفارش کریں گے, تو گیا وہ بھی سہارا اللہ کا ہی ہوا. اور تیسری بات اس جملے سے نکلے گی کہ پناہ کا طریقہ کیا ہے, کہ دنیا میں اس نے جو دین بھیجا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہے. الی ربہ مآبا, اس دن کی آفت سے بچنا ہے تو اپنے رب کی پناہ ہی لو. اور رب کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کو اختیار کرنا. تو یہ منظر سامنے جو ہے اس وقت, یہ بے گناہ فرشتے بھی, عظیم فرشتے بھی جبرائیل اور روح بھی خاموش کھڑے ہوئے ہیں, سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں, سب سہمے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ کیفیت کیسے لینا چاہیے اس کو؟ قرآن میں پڑھتے وقت یہ پہلو آپ کے سامنے آ رہا کہ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ سب بستہ ہیں, بے گناہ بھی بات نہیں کر پا رہے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. اس سے فضا پر ایک روب, خوف اور وقار کے گہرے بادل چھا گئے ہیں. ایسے حالات میں دنیا کے غافلوں کو, برائی کے راستے پہ جو اندھے بھاگ رہے ہیں, تیزی سے بھاگ رہے ہیں, ان کو پھر ڈرایا جا رہا ہے. سورت ختم ہوتے ہوتے ان کو پھر سے ڈرایا جا رہا ہے, ایک روب کا ماحول سامنے رکھ کے. حشر کا میدان ہے, اللہ کے لشکر کھڑے ہوئے ہیں, سب بستہ ہیں, اللہ کے جلال کا عالم ہے, اور کسی کی زبان کھولنے کا یارہ نہیں ہے. یہ منظر سامنے رکھ کر دیکھو یہ دن آنے والا ہے, تو ایک زبردست چیخ ابھر رہی ہے اس پورے سین کے پیچھے سے کہ دیکھو, جاگ جاؤ, ذالک الیوم الحق, یہ سچا دن ہے. تو یہ ایک شدید جھٹکا ہے ان لوگوں کو شدت سے جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اس حق دن کے بارے میں شک کر رہے ہیں, شک کے سوالات کر رہے ہیں, جہاں سے سورج شروع, عما یتساءلون, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, پھر پیدا ہوں گے کیا, دادا حضرت بھی پیدا ہوں گے کیا, ہمارے پردادا بھی پیدا ہوں گے کیا, یہ ہڈی بھی پیدا ہوگی کیا, جو آج بیٹھ کے بحثیں کر رہے تھے ان کو شدید جھٹکا دیا جا رہا ہے. ذالک الیوم الحق, ایک اللہ کے جلال کا منظر, حشر کا منظر پیش کر کے اس میں سے آواز آ رہی ہے, ذالک الیوم الحق, یہ سچا دن ہے. یہ اس قدر شدید عذاب ہوگا کہ کافر اس دن اپنے وجود سے بیزار ہو جائے گا، کاش میں مٹی ہو جاؤں، پسند کرے گا کہ میں مٹی ہو جاتا. تو فضا پر خوف کے، ندامت کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور انسان کی تمنا ہو رہی کہ میں خاک ہو جاتا، میں غبار ہو جاتا، میں دھول ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا. یہ ہوگا اس دن ان لوگوں کا حال جو اس عظیم حقیقت کو، قیامت کو نہیں مان رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، شبہات اٹھا رہے ہیں. آج تو اچھل کے بحثوں میں حصہ لے رہے ہیں، غرہ کے بحثوں میں حصہ لے رہے ہیں، آج تو مذاق اڑا رہے ہیں ٹھٹے، لیکن اس دن یہ حال ہو جائے گا. خوف کا عالم، ندامت کا عالم، اپنے آپ کو فنا ہو جانے کی تمنا اس پہ منظر پہ ختم ہو رہی ہے. شروع میں مذاق کا سین ہے ان کا، اور پھر یہاں آخر میں وہ مذاق والے کیسے کانپ رہے ہوں گے، برباد ہونا چاہ رہے ہوں گے، مٹی بن جانا چاہ رہے، اس پہ سورہ ختم ہو رہا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین کو ایک چپاٹ مستوی کر دیا جائے گا. بعض روایت میں جس طرح روٹی ہوتی ہے کھل کا ایسا پھیلا دیا جائے گا، اور وہاں سارے انسان، جنات اور سارے جانور جو لوگ پالتے تھے وہ جانور بھی وہاں آ جائیں گے، جنگلوں کے بھی سب جانور سب جمع ہوں گے. اور پہلے جانوروں میں جو آپس میں جانوروں نے جو ظلم کیا اس کا انتقام دلوایا جائے گا. فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ دنیا میں کوئی ایسی بکری جس کو سینگ تھی اور اس نے ایسی بکری جس کو سینگ نہیں تھی مارا، تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. جو سینگ نہیں تھی جس بکری کو، اس کو سینگ آئے گی، اس کو مارے گی. پورے جانور ایک دوسرے کا بدلہ، جب سب جانوروں کا بدلہ ہو جائے گا ایک دوسرے سے، تو پھر اللہ ان کو حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ سب مٹی ہو جائیں گے. تو جب کافر یہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو تو چھوٹی جو بھی سزا تھی ہونے کے بعد وہ سب مٹی بن گئے، وہ دیکھ کے کافر کہیں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے تو اچھا تھا، اور کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو اچھا تھا. اور یہ جو عذاب ہم کو جہنم کا ملنے والا ہے، جو سامنے جہنم ہے، اس کی سزا سے ہم بچ جاتے تو اچھا تھا. تو یہ سورہ نبا ہے. ایسی ایسی اس کے اندر کیفیات ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھی الگ سے تنہائی میں بیٹھ کے پہلے غور سے پورے سورہ کا ترجمہ پڑھیں قرآن پاک لے کر، اور جہاں جہاں بات، کہاں کہاں بات بدل رہی ہے اس پہ غور کریں. پھر یہ جو بیان ہوا ہے اس سورہ کا، اس کو سنتے ہوئے کہاں کہاں کس آیت کے بارے میں، کتنی آیتوں کے ٹکڑے کے بارے میں کیا کہا گیا، اور کس آیت کی کیسی تشریح کی جا رہی ہے، قرآن کا ترجمہ رکھ کر پورا سورہ اپنے سامنے رکھ کے اگر بار بار پڑھیں گے تو پھر آپ کی نمازوں میں کیفیت پیدا ہوگی. پھر آپ بیچ کا جو ابھی تو ہے رابطے میں مشکل ہے، بات سمجھنے سمجھانے میں، عربی سے اردو ترجمہ کرنے میں، منظر کو واضح کرنے میں، بہت کچھ بیچ میں بولنا پڑ رہا ہے، لیکن جب آپ سورت کو پی لیں گے تو اس کے بعد جیسے جیسے تلاوت کرتے جائیں گے آپ کے اوپر ایک کیفیت، خشیت کی کیفیت طاری ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو دو سورتوں کی تشریح کی گئی، اس کی روشنی میں ہمارے ساتھی مکی دور کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے کیفیات سے اثر لینے کی لیاقت اپنے اندر پیدا کریں. اب وقت زیادہ نہیں ہے کہ اور ساری صورتوں کی تشریح کی جائے، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اب آخری عشرے کا تقاضا ہے کہ تاخراتیں ہوں گی تو اس میں راست ایسے موضوعات پہ کم وقت میں بات کرنی پڑے گی جس سے تاخرات ہوگی، عبادتوں میں دل لگے، دعاؤں کی طرف دل لگے، تو مختصر بیان کی وہاں ضرورت رہے گی اور دل پہ اثر کرنے والے مضامین کی ضرورت رہے گی. اس لیے اس میں جو ہے علمی انداز سے تفسیر کا موقع نہیں رہے گا. جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ مستقل تفسیر چلتی رہے، اور جب تک ہمارا قرآن کا ذوق نہیں بنے گا، سب ساتھیوں کا علمی ذوق نہیں بنے گا، اس وقت تک دین میں ہم صحیح سمجھ کے ساتھ استقامت نہیں کر ساتھ نہیں چل پائیں گے. لیکن ابھی جو ہے کل سے ہی تاخراتیں شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ساتھیوں کا مشورہ یہ ہوا ہے کہ کل سے یہ دو پہر کا بیان نہیں ہوگا، صرف تاخرات جب ہوگی تو رات میں 11 بجے سے. ہاں 11 بجے سے، اس لیے کہ نمازوں سے فارغ الگ الگ جگہوں پر لوگ الگ الگ وقت پہ ہوتے ہیں، ویسے بھی سب کو رات بھر جاگنا ہی ہے. تو 11 بجے سے انشاءاللہ کچھ دیر بیان ہوگا، اور انشاءاللہ مراقبہ دعا وغیرہ بھی ہوگی. دعا فرمائیے کہ تاک راتوں میں یہ جو بھی بیان ہو اللہ تعالیٰ اس کا آپ تک پہنچنا آسان فرمائے، اس کو مؤثر بنائے، اور ہمارا رمضان صحیح کیفیتوں کے ساتھ تکمیل تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھیوں میں اپنے اپنے تعلق والوں میں، رشتہ داروں میں، خاص طور پہ جو جڑے ہوئے ساتھی ہیں ان میں یہ بات کو خوب عام کیا جائے کہ تاخ راتوں میں بیان ہوگا، دعا ہوگی، تاکہ سب کو جو ہے جڑے رہیں، کام سے جڑے رہیں اور کیفیات سے جڑے رہیں، رمضان اچھا گزرے. تو بات چلائیے, سب لوگ اپنے ساتھیوں میں بات چلائیے. ہاں صرف تاخ رات میں ہوگا, عام رات میں نہیں ہوگا اور دن میں بھی نہیں ہوگا.